और आपकी तकलीफ को इसके बाद तकलीफ की जरूरत नहीं है। अगर से मछली को याद दिलाने के लिए जल राशन का इरादा लाजिम होगा,
बाज़ औक़ात इनको ये शिकायत हो जाती कि हमने तो एक ही वक्त में दोनों कैसेट सुने, तो अभी अभी जो कैसेट खत्म हुआ आधा तो उसी का बयान हो गए। लेकिन चूंकि इस मजमे का जो बड़ा वफादार मजमा 205 हफ्तों से मुसलसल सुन रहा, इसका ख्याल करना भी जरूरी होता है। कोशिश की जाएगी जो थोड़ी सी इब्तदाई तमीज है उसे मुख्तसर से मुख्तसर किया जाए। खुलासा यह है कि अल्लाह के रसूल का यह हज बुनियादी एतबार से यह जाहिर हो रहा है कि कयामत तक के मुसलमानों के लिए तो है ही, मगर खास तौर पर इसमें आखिरी जमाने के मुसलमानों का ख्याल ज्यादा रखा गया। और वो हज करने वाले जानते कि वो एक ऐसा मरहला होता कि आदमी वाजिबात हज ही में इतना ज्यादा मसरूफ हो जाता कि कोई और पैगाम अगर उसे दिया जाए तो आम हालात में वो तवज्जो दे ही नहीं पाता। चुनाचे हमें बज़ाहिर ऐसा लगा कि अल्लाह का रसूल दौरान हज कुछ इस नफ्सियाती अंदाज से मजमे को तैयार कर रहा कि वाजिबात हज में भी कमी ना होने पाए और लोगों का हज भी सही हो जाए, साथ साथ जिस पैगाम यानी फजीरे हुम के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा तो जाने की मुसलसल तवज्जो रहे। ये जुमला फिर दोहरा दिया जाए कि हज के अपने वाजिबात ही इतने ज्यादा और उतना मसरूफ कर देने वाले कि वाकई उस दौरान किसी और जानिब तवज्जो देने का मौका नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल ने यह मौके निकाले। चुनाचे इस हज के दरमियान पैगंबर ने मक्के में कदम रखा और फिर हज मुकम्मल करके मक्के को खुदा हाफिज था। इस दौरान तीन बड़े अहम खुदबात दिए गए। अगर इन खुदबात के अलावा भी वक्तन फवक्तन अल्लाह का रसूल कोई ना कोई हिदायत दे रहा, मगर तीन खुदबात तो बड़े अहम इस हवाले से दिए गए कि पहले उनके लिए माहौल बनाया गया। पहला खुदबा काले गुजश्ता आ चुका, तीसरा खुदबा भी चल रहा है जो आज मुकम्मल होगा, और इन तीन खुदबात के दरमियान फिर वो एक खुदबा है कि जो बहरहाल सारे आलम इस्लाम में आज तक मशहूर है। पहले और तीसरे खुतबे बज़ाहिर आखिरी जमाने की खराबियां बयान की जा रही, यानी एक एतबार से यह खुतबा भी नसीहत और अमली चीजों की तरफ है। लेकिन जैसा कि अभी आप सुनेंगे कि इस खुतबे के जरिए सबसे अहम पैगाम अकीदे का है, अकीदा इमामत। लेकिन इस्लाम क्योंकि अकीदे और अमल दोनों को मिलाकर चलने का नाम, इसलिए अल्लाह के रसूल ने इस दरमियान खुतबा बीच वाला खुतबा जो दिया वो अब अव्वल का आखिर हमारे अमल की इस्लाह से मुताल्लिक है। जुमला फिर दोहरा दूं, शायद आप शुरू में न समझे कि ये पहला खुतबा जो बयान हो गया, तीसरा खुतबा जो आज मुकम्मल होने जा रहा है, बजाय इसमें भी ऐसा लगता कि अल्लाह का रसूल अमल की इस्लाह की बात कर रहा। लेकिन आप गौर करें तो ये बयान तो हो रहा है कि क्या खराबियां आखिरी जमाने में वाकई होंगी, लेकिन साथ साथ इशारा ये मिल रहा कि इन खराबियों के इस्लाह का तरीका सिर्फ ये नहीं कि आदमी अपने आप को संभाले। अल्फाज अगर आपके जहन में हो, और आज भी आधा खुतबा तो आ रहा, तो ये नुकता जहन में रख के खुतबा सुनिए, तो इसमें एक 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 आदमी की खराबी नहीं बताई जा रही, और इसीलिए एक एक आदमी अपने आप को ठीक कर तभी मसला हल नहीं होगा। इसमें इज्तिमाई तौर पर पूरे माशरे की खराबी बताई जा रही, और जब खराबी पूरे माशरे में हो तो इस्लाह भी सबको एक साथ अपनी करना पड़ती, और एक साथ सबकी इस्लाह हो ही नहीं सकती जब तक ईमान जाहिर ना हो जाए। तो बजाहिर इसमें भी पैगाम तकवे और परहेजगारी का, लेकिन असल में पैगाम है इमामत का। हाँ, वापस इन दो खुतबों के दरमियान जो खुतबा आया, और जो इंशाल्लाह यह तो आज ही की तकरीर के आखिर में शुरू हो जाएगा, और अगर आइंदा दर्स में शुरू हुआ, वो पूरा का पूरा खुतबा वो है जिसका ताल्लुक हर आदमी को, हर आदमी के अपने गरेबान में मुंह डाल के झांकने से। तो ये जो खुतबा आप सुने, यकीनन अगर इसके जरिए भी कोई अपनी इफलाह कर ले तो क्या कहेंगे, लेकिन इन खुतबात का अहम तरीन पैगाम है कि एक और दो आदमियों की तब्दीली से माशरा नहीं बदला करता, خالی اپنے آپ کو نہ بدلو, اپنے پورے ماحول اور معاشرے کو بدلو. اور کس طرح بدلو, اس کا جواب ملنے والا انہیں حاجیوں کو 18 ذی الحجہ غزیر قم کے میدان. لیکن ابھی دیکھیے اللہ کے رسول جو اجتماعی خرابیاں بتائی, اور خرابیاں اس زمانے کے لوگوں کے سامنے بتائی جا رہی کہ جن کا ان خرابیوں سے دور دور بھی تعلق نہیں, کیونکہ اللہ کا رسول خانہ خدا کے دروازے کو پکڑ کر اتنی بلند آواز میں کہ مسجد تو مسجد باہر بازار کے لوگوں کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچی, اتنی بلند آواز میں خطاب کرنے کے بعد, ایہا الناس کا خطاب کرنے کے بعد ایک بار وہ خرابیاں بتانا شروع کرتا ہے جو آخری زمانے میں کثرت سے پھیل جائیں گی. اس دوران اللہ کے رسول روئے بھی اور مجمع کو رولایا بھی. یہ ساری چیزیں پچھلی تقریر میں آ چکی ہیں, اور خلاصہ یہ ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ مجمع کو رونے اور رولانے کے بعد اللہ کے رسول نے پہلے تو یہ بتایا کہ کس طرح رفتہ رفتہ اسلامی معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی. لفظ میں نہیں دوہرا رہا اس لیے کہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر کسی تشریح اور تفصیل میں نہ چلا جاؤں اور موضوع سے نہ ہٹ جاؤں, مگر وہی لفظ جو شروع میں پتے کے مانند ہوگے, پھر پتا اور کانٹا ہوگا, آخر میں کانٹا ہی کانٹا رہ جائے گا. رفتہ رفتہ جو خرابیاں آنے والی, اور ان خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے جس میں آخری زمانے کے حکمران, آخری زمانے کے سرمایہ دار, آخری زمانے کے علماء, آخری زمانے کے فقیر, آخری زمانے کے بوڑھے اور بزرگ لوگ, آخری زمانے کے نوجوان, آخری زمانے کی عورتیں, سب کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے رسول قرآن کریم کے 6 سورہ سورہ انعام کی ایک آیت کی تلاوت کی. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی, میں بہت مختصر اسے کیا تاکہ ذرا وقت ملے اور ان لوگوں کو اکتاہٹ نہ ہو کہ جو یہ خطبہ تحفظ کی شکل میں سنیں گے. اب اس کے بعد آئیے, جس وقت اللہ کے رسول آخری زمانے کی یہ خرابیاں بیان کی تو راوی جابر ابن عبداللہ انصاری یہ کہتے ہیں کہ فقام الیہ جماعت من الصحابہ, تو جس وقت پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کا ایک گروہ پیغمبر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گئے, اور پھر سوال کرتے ہیں کہ اخبرنا یا رسول اللہ متى یکون الظالم, اے اللہ کے رسول یہ بھی بیان کر دیجئے کہ یہ ساری خرابیاں کب واقع ہوں گی. یہ جتنی خرابیاں بتائی گئیں جس کے اندر حکمران اور علماء سے لے کر گھر میں بیٹھنے والی عورتوں تک اللہ کے رسول نے اس لپیٹ میں لے لیا تو یہ ہوگا کب؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, شروع میں ایک لفظ کہا تھا آخری زمانے, لیکن اب یہ اصحاب رسول مزید وضاحت کیا رہی, یعنی اگر ہم اس سوال کو اس طرح سمجھے کہ پیغمبر نے کہا آخری زمانے میں یہ ہوگا, سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہ کب ہوگا, دوسرے الفاظ میں پوچھا یہ گیا کہ آخری زمانہ کس زمانے کو کہا جاتا ہے, اب اللہ کے رسول نے وہ نشانیاں بیان کرنا شروع کی. اور ہمیں اور آپ کو فقط یہ دیکھنا کہ کیا یہ نشانیاں ہمارے زمانے پہ پوری منطبق ہو رہی ہیں کہ نہیں, اور اگر پوری منطبق ہو رہی تو جو پیغام اس کے حوالے سے رسول دینا چاہتے ہیں اس کی ہم نے کتنی تیاری کی. پیغام کو پھر دوہرا دوں کہ ایک یا دو آدمیوں کی اصلاح سے یہ خرابی دور نہیں ہوگی, اجتماعی اصلاح اس کا طریقہ انشاءاللہ آئے گا. پیغمبر نے فرمایا, سوال کیا گیا اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا, پیغمبر کا جواب تھا ان تاخیر الصلوات واتباع الشہوات, اور یہ آخری زمانے کے حوالے سے جتنے خطبات ہم کو ملتے ہیں اس میں سے 99% میں یہ دو نشانیاں تو ضرور ہوتی ہیں. پھر لفظ دوہرا دو خالی پیغمبر کے نہیں, پیغمبر اور ائمہ طاہرین کے جتنے خطبات آخری زمانے کے حوالے سے ہیں کہ آخری زمانہ کسے کہا گیا, یہ دو لفظ تو اس کے اندر ضرور آئیں. اور اس میں سے پہلے لفظ کو اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ غزیر قم کے خطبے میں اس چیز کو میں دوبارہ بیان کروں گا. یاد دلا دوں کہ اسی آخری حج میں پیغمبر یہ پہلا خطبہ دیا تھا اس میں بھی یہ لفظ آیا, تیسرا خطبہ جو دے رہے اس میں بھی یہ لفظ آ رہا, اور اس کے بعد غزیر قم کا جو خطبہ آئے گا اس میں بھی یہ لفظ آئے گا. تو اس کے حوالے سے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ ظہور امام کا اسلام کی بنیادی عبادت نماز سے بڑا گہرا تعلق ہے. آئیے مزید تشریح کو بعد کے تقاریر کے لیے چھوڑا جائے, آج کو خالی الفاظ پڑھ کے یہ خطبہ مکمل کیا جائے. ان کا تاخیر اس کا لواز, اے سوال کرنے والا سنو, یہ اس وقت ہوگا کہ جب نمازوں کا تاخیر کی جائے گی، وقت ماں اس شہوات، اور لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے لگیں، بالکل اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ قرآن یہی لفظ آیا، مگر کس حوالے سے؟ جو آپ ایام عزا کی مجالس میں بعض اوقات علماء کی عنوانات بھی سنتے ہیں، اتباع رسالت، لیکن آخری زمانے کی پہچان یہ ہے کہ اتباع الشہوات، رسول کی پیروی نہیں ہوگی، امام کی پیروی نہیں ہوگی، قرآن کی پیروی نہیں ہوگی، اسلام کی پیروی نہیں ہوگی، خواہشات نفسانی کی پیروی ہوگی۔ خواہشات نفسانی کے تحت کوئی گناہ کرنا الگ چیز، اور مکمل طور پہ خواہشات نفسانی کا پیروکار بن جانا۔ مجھے بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا کہ میں عام عنوان سے مجلس نہیں پڑھ رہا، سیرت رسول ہے، جس کے اندر واقعات کا بیان زیادہ ہونا چاہیے، چنانچہ میں خود اپنی زبان سے لگام دیتا ہوں۔ ان تاخیر الصلاه واتباع الشهوات والشرب القهوات، کہ جب نمازوں میں تاخیر کی جائے گی اور لوگ اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگیں گے اور قسم قسم کے قہوے پیے جائیں گے۔ یہ ذرا سا دلچسپ لفظ ہے جو تشریح چاہتا ہے، لیکن جس عنوان کے تحت یہ خطبہ آ رہا ہے اس میں تشریح کی گنجائش نہیں۔ یہ ایک عجیب لفظ آیا کہ قہووں کی مختلف قسمیں کثرت کے ساتھ پی جائیں گی، والشرب القهوات۔ عام طور پر آخری زمانے کے خطبات میں ایک لفظ آتا ہے شرب الخمر یا خمور، کہ شرابیں بہت پی جائیں، لیکن یہ وہ خطبہ ہے جس میں شراب کا تذکرہ ابھی تک تو نہیں آیا، اور شاید بعد میں بھی کم ہے، قہوے کا تذکرہ آتا ہے۔ اب چاہے اس کو چائے کہیے، چاہے اسے کافی کہیے، چاہے اسے قہوہ کہیے، چاہے اسے دودھ پتی کہیے، چاہے سلیمانی کہیے، کہ چاہے کچھ بھی کہیے، پیغمبر فرما رہے کہ یہ جو آخری زمانے کے حالات ہیں، تو جب نمازوں میں تاخیر ہوگی، شہوات کی پیروی ہوگی، مختلف قسم کے قہوات پیے جائیں گے، وشتم الآباء والأمہات، اور حالت یہ ہوگی کہ لوگ اپنی باپ اور ماں تک کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ وشتم الآباء والأمہات لفظ ایسا، اور معاشرے کا طریقہ بھی ایسا، پھر دل چاہ رہا ہے کہ ذرا تفصیل میں جاؤں، لیکن مجھے آپ سے زیادہ موضوع کا خیال ہے، اس لیے آپ کے عقلوں پر اس مسئلے کو چھوڑ دیتا ہوں کہ خود فیصلہ کریں کہ زمانہ آیا کہ نہیں آیا۔ حتی ترون الحرام مغنما و زکات مغرما، باپ دادا کے برا، باپ اور ماؤں کو برا کہا جائے گا، اور یہاں تک کہ تم دیکھو گے کہ حرام مال کو لوگ مال غنیمت سمجھ رہے اور زکات کو لوگ ایک بوجھ اور ایک ٹیکس اور ایک قسم کا تاوان اور ایک قسم کا قرضہ سمجھ رہے۔ حرام کہیں سے مل رہا، اس طرح سے لوگ دوڑ کے حرام کمائیں گے کہ جیسے مال غنیمت کا طریقہ ہوتا مجاہدین راہ خدا کے میدان جنگ میں، مال غنیمت بالکل حلال، اور انہیں اختیار ہوتا ہے اس مال غنیمت کو جمع کرنے کا، اور یہ مال غنیمت ان کے لیے جائز ہو جاتا۔ آخری زمانے پیغمبر فرما رہے کہ رزق حرام اور مال حرام کی یہ کیفیت ہوگی کہ مسلمان یا مومن یا اس زمانے کا رہنے والا مال حرام کو مال غنیمت سمجھے گا، کہ جیسے شیر مادر کی طرح خدا نے اس کے لیے یہ حلال کیا۔ ذرا سا گلٹی کانشیس، احساس ضمیر کے اندر احساس، ذرا سی ہچکچاہٹ، ذرا سا اس کو برا سمجھنا، سب ختم ہو جائے گا۔ جنہیں میدان جہاد کا مزاج پتا کہ مال غنیمت کو کس شان کے ساتھ، بلکہ فخر کے ساتھ، مال غنیمت مجاہد کے لیے قسم کا ایک تمغہ ہوتا، اس کے لیے سوینئر ہوتا کہ میدان جنگ سے یہ جیت کے لایا، یعنی اتنے کافروں کو میں، اتنے دشمنان نے خدا کو جہنم واصل کیا، بالکل لفظ مال غنیمت میں پورا مزاج اسلام بتا رہا۔ اب پیغمبر ارشاد فرما رہے کہ مال حرام کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ رشوتیں پہلے بھی لی جاتی ہوں، لیکن ذہن میں شک شبہ کھچتا تھا رہتا تھا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے کہ سود پہلے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن ذرا سی چبھن کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ فرماتے آخری زمانے میں ایسا نہیں ہوگا، مال حرام مال غنیمت کی طرح، میں وہ لفظ نہیں دوہرا، خالی جائز ہی نہیں بنے گا، جس طرح مال غنیمت پر ایک مجاہد ساری زندگی فخر کرتا رہتا تھا، اس طرح مال حرام پہ فخر کیا جائے گا۔ اور کتنی تشریح کرو، آدھا گھنٹہ بھی اس لفظ میں نکل سکتا۔ اور اس کے بالکل مقابل مال زکات سے بوجھ سمجھا جائے گا، ایک جیسے کوئی تاوان لیا جا رہا، جیسے تاوان کا لفظ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اغوا کرتے ہیں ڈاکو ہمارے لیے، ہم سے تاوان مانگتے ہیں، بالکل یہی مال زکات کی حالت ہو جائے گی۔ زکات کے اندر تمام مالی واجبات آ گئے، جیسے آدمی کو بیچ ہے کہ ٹیکس ہے تو زبردستی کا پیسہ دینا پڑ رہا۔ آپ خود دیکھیں کہ دینے والے بھی اس منزل، جو نہیں دیتے ان کی بات کو چھوڑیے، جو اپنے شرعی واجبات بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس وقت دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو مال حرام بڑے فخر کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، بڑا مزہ لے کے لیا جائے گا، اور مال واجب اگر دیا بھی جائے گا تو جیسے زبردستی کسی کو مجبور کر کے کوڑے مار کر اس کے سینے پہ پسٹل رکھ کے کسی سے پیسہ لیا جا رہا. بار بار میں بہک رہا ہوں لیکن یہ لفظ کچھ تو سمجھانا بھی ضروری. تو حالت یہ, اچھا اگر یہ بتا دیا جائے کہ اوائل عہد اسلام اور خصوصاً معصومین کے ظاہر ہونے کے زمانے مزاج بالکل الٹا تھا, تو لوگ ان کو زکات بڑی خوشی کے ساتھ دیتے تھے, دینے کے بعد اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے تھے, راتوں کو نیند نہیں آتی تھی کہ ہمارے مال میں خمس واجب ہو گیا اور اب تک کوئی خمس لینے والا نہیں آیا. جو نظام امام نے بنایا تھا جس میں خمس لینے والا آتا تھا, تو اب ایک وہ مزاج کہ رات کی نیند اس لیے ہو گئی ہے کہ ہفتہ امام ہمارے پاس امانت رکھتا, اور امانت وہ چیز ہے کہ واقعان امین کی نیندیں اڑ جاتی اور مال حرام لیا بھی جاتا ہے تو رات بھر نیند نہیں آتی کہ آج یہ کیا گناہ ہم سے ہو گیا. خیر اب میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ اپنے موضوع سے ہی اٹریکٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد والا جملہ تو وہ کہ مجھ جیسے انسان کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے موضوع سے ہٹنے, لیکن اگلے جملے پر میں اپنے آپ کو ہاتھ کنٹرول کرتے ہوئے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں حد کا ترون الحرام مغنمن و زکات محرم, یہاں تک کہ مال حرام مال غنیمت کی طرح فخر سمجھا جائے گا معاشرے میں. فلاں آدمی نے کتنا مال غنیمت جمع کی, فلاں آدمی نے کتنا مال غنیمت جمع کیا, اسی انداز سے ہوگا فلاں آدمی نے آج کتنا حرام کمایا, فلاں آدمی نے آج کتنا حرام کمایا. زکات بوجھ ایک تاوان سچ کی صورت اختیار کر جائے گا. وہ عطا اور رجول و زوجت ہو وہ جفا جا رہا, اور حالت یہ ہو جائے گی کہ لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگیں گے. پیغمبر کے الفاظ بھی دیکھیے اس خطبے کے اندر, بیوی کی بات ماننا ایک الگ مرحلہ ہوتا, اطاعت کرنا ایک الگ مرحلہ ہوتا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ بیویوں کی بات مانی جائے گی, وہ بھی بات خطبات میں ہے, لیکن یہاں پہ ارشاد فرمایا اطاعت کی جائے گی. اطاعت جو قرآن نے فقط تین کی طلب کی ہے, یا اللہ کی یا رسول کی یا اولی الامر کی. حالت یہ کہ اب آخری زمانے میں عطا اور رجل زوجتہ و جفا جار, بیوی کی پیروی کی جائے گی, ہمسائے پر ظلم کیا جائے گا. میں جفا جا رہا ہوں ہمسائے پر ظلم کیا جائے گا. اچھا آخری زمانے کے حوالے سے یہ لفظ بھی بہت آیا ہے ہمسائے کا لفظ, اور ایک بہت مختصر سا جملہ کہہ دوں, میں خود تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں, یعنی اپنے آپ سے ڈر لگ رہا. وہ یہ کہ پہلے زمانے کے مکانات ہمسائے پہ ظلم کرنے کے امکانات خاصے کم تھے, اور آج کل کا جو قرض رہائش ہے جو بڑھتا ہی جا رہا, اس میں ہمسائے پہ ظلم کے امکانات بھی خاصے بڑھ گئے, اور آخری زمانے کے خطبات میں اس کا تذکرہ آتا. یعنی مکان مکان میں اگر آدمی رہے تو ذمہ داریاں کافی کم ہو جاتی, اور جب فلیٹ سسٹم میں آدمی رہے تو ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی. فلیٹوں کا نظام ہی ایسا کہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی وجہ سے سب کو اذیت پہنچے, چاہے وہ مسئلہ صفائی کا ہو, چاہے وہ مسئلہ پانی کا ہو, چاہے وہ مسئلہ ڈرینیج کا ہو, چاہے وہ مسئلہ فلیٹ کی چھت ٹپکنے کا, ہزاروں امکانات. تو پہلے زمانے کا قرض رہائش ایسا کہ یہ لفظ بہت آسان تھا اس کی پابندی کرنا ہفتے ہمسائے, اب بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا, اور اسی حوالے سے ہی آیا کہ جفا جا رہا ہوں, یعنی اچھے خاصے مقدس و متقی لوگوں کے قدم ہم اس مسئلے میں اکھڑتے ہوئے دیکھیں گے. پھر وہی بات کہ میں اپنے موضوع پہ رہا ہوں, یہ الفاظ تو آپ ویسے سنتے ہی رہتے ہیں اخلاقی اور تبلیغی مجالس میں, لیکن پھر عرض کر دوں کہ اس مجلے میں جو اپنے ایسے مکان میں رہ رہے ہیں کہ زمین بھی ان کی ہے, چھت بھی ان کا ہے, جہاں سے وہ رہتے ہیں وہاں سے وہ آزاد, ان کے لیے گنا سے بچنا نسبتاً آسان بھی, اور ان کی ذرا سی لاپرواہی پھر بھی بخشی جائے, کیونکہ ذرا سی لاپرواہی ہمسائے کو ظلم نہیں پہنچائے. فلیٹ سسٹم میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ, جفا جا رہا ہوں وہ قطع رہے بڑھ, حالت یہ بیوی کی پیروی کی جائے گی, ہمسائے پہ ظلم کیا جائے گا, رشتے دار سے تعلقات کو کاٹا جائے گا. یہ اللہ کے رسول یہ بات کی جو دو باتیں ارشاد فرمائی, یعنی ہمسائے پہ ظلم ہوگا اور رشتے داروں سے تعلقات کو کاٹ لیا جائے گا, اس سے پہلے پیغمبر نے لفظ استعمال کیا بیوی کی اطاعت ہوگی. اب بظاہر یہ تین الگ الگ نشانیاں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی ربط ہو. یعنی میں اپنا مختصر سا مشاہدہ بتاؤں, اور وہ یہ کہ یہ دو چیزیں بھی میں نے دیکھی تو بہت بڑا اس میں دخل ہے بیویوں کا. یعنی گھر میں تھکا آ رہا ہے اور بیوی نے بتا دیا کہ آج ہمسائے نے یہ کیا, ایسے ایسے جھگڑے, ایسی ایسی لڑائیاں, ایسے ایسے گالم گلوچ, کہ جیسا مزاج کی گرمی ہے یا جو جینیٹک مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے قبل تک ہو جاتے ہیں. پتا چلا فقط اس لیے کہ دو پڑوسنیں آپس میں لڑ گئی اور انہوں نے پھر اپنے شوہروں کو تیار کیا. اب یہ بالکل الگ چیز پیغمبر نے کہیں دیکھی, جو دیکھنے میں آ رہا ہے اس کا ان دو سے رب بھی مل رہا, تو بیوی کی اطاعت کی جائے گی تو پڑوسی پہ ظلم فوراً پیغمبر نے کہا, اور رشتہ داری کٹ جائے گی. اس میں بھی ہم نے دیکھا بہت بڑا دخل ہماری عورتوں کا ہوتا, جو سگے بھائیوں میں فساد برپا ہو جاتا. جو رحم, جو اسلام میں اطاعت والدین کے بعد سب سے اہم واجب ہے, خالی ایک نیکی نہیں, ہم نے اس میں دیکھا کہ بڑا دخل اس کے اندر عورتوں کا. لیکن عام عورت کا نہیں, عورت تو بہت اچھی چیز, لیکن ہر کے گھر کانے نمک رب تو نمک شد. فارسی کا ایک محاورہ کہ جو کانے نمک میں جاتا ہے نمک بن جاتا ہے. عورت جب عورت کا رہتی ہے تو بہت اچھی, لیکن جب عورت بیوی بن جاتی تو یہ والے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہ جانے کے باوجود بار بار تفصیل میں جا رہا ہوں. آپ یہ کہیں گے کہ عجیب مولانا ہے جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں, کہ ہر لفظ میں کہتے ہیں کہ مجھے موضوع سے نہیں ہٹنا ہے اور اتنا ہی زیادہ ہٹتے جاتے ہیں. اس کے بعد پیغمبر فرما رہے وضاحت رحمت العقاب, جب یہ خرابیاں ہوں جس کا آغاز نماز تھا. اچھا دیکھیے یہ آخر میں جتنی خرابیاں آ رہی ہیں نا, کہ آخر بیوی کے حساب سے انسان باہر نکلے, پڑوسی کو انسان تکلیف نہ پہنچائے, رشتے داروں کا حق ادا کر. یاد رکھیے گا کہ نماز وہ ایک عبادت کہ جس کے چھوڑ دینے سے گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا, اور جس کی پابندی کرنے سے اس میں سے کتنی نیکیاں خود بخود آدمی کے مزاج میں شامل ہو جاتی. کوئی وجہ کہ جب کبھی گناہوں کا تذکرہ ہے تب بھی آغاز نماز سے ہوتا, اور جب کبھی اصلاح کا ذکر ہے تب بھی آغاز نماز سے ہوتا ہے. فلسفہ نماز میرا موضوع نہیں ہے, لیکن اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آخری حج جیسے جیسے اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا, یعنی غدیر خون, ویسے ویسے نماز کی ایک اہمیت سامنے آ رہی ہے. خلاصہ یہ کہ نمازیں تاخیر سے پڑھنا, ابھی قضا والا مرحلہ نہیں آئے, نماز تاخیر سے ہونے لگی اور یہ ساری خرابیاں پیدا ہوئی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ذہبت رحمت العقاب وقل حیاء العصاب, کہ بڑے لوگ بزرگ لوگ ان کے اندر سے بچوں یا چھوٹوں پر شفقت اور رحم کا جذبہ ختم ہو گئے. دیکھیے خرابی یہاں تک پہنچا دی کہ جب یہ سارا سلسلہ چلا تو بزرگی اپنے ساتھ ایک شفقت لاتی, بزرگی اپنے ساتھ ایک محبت لاتی. پھر جب انسان کو ہر چھوٹا اچھا اور پیارا لگنے لگتا, اور اگر آپ 25-30 سال پہلے بزرگوں کے حالات پر نگاہ ڈالیں, عام معاشرے کے, میں علامہ علی اور علامہ مجلسی کی بات نہیں کر رہا, ایک شفقت ہوتی تھی, ایک محبت ہوتی. پیغمبر فرما رہے جب یہ سلسلہ چلے گا جس میں زکات بھی بوجھ بن جائے گی, حرام بھی حلال ہو جائے گا اور ساری خرابیاں, تو بڑوں میں سے شفقت محبت ختم ہو کے رہ جائے گی. اور اللہ حیاء العقاب, صغیر کی جمع ہے عقاب, اور چھوٹوں کی حیا بھی کم ہونے لگے, چھوٹوں میں بھی وہ حیا وہ لحاظ وہ شرم نہیں رہے. اور حالت یہ کہ سید البنیان, شاید اس کا بھی کوئی تعلق پیچھے کے جملوں سے ہو کہ زکاتیں نہیں دی جائیں گی, مال حرام شیر مادر کی طرح ہضم کیا جائے گا. اچھا ایک جملہ میں صحیح ہوں, ہمارے اردو میں جب آدمی کسی چیز کو بالکل جائز سمجھتا تو محاورہ شیر مادر کی طرح, ماں کے دودھ کی طرح حلال سمجھ. مذہبی معاشرے میں یہی محاورہ مال غنیمت آتا, محاورہ وہی. اور جب یہ بیویوں کی اطاعت شروع ہوگی اور جب انسان رشتے داروں سے کٹنے لگے گا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ اب یہ خرابی نہیں بتا رہے, خرابی تو گزر گئی کہ بڑوں میں شفقت ختم ہو جائے گی, بچوں میں حیا ختم ہو جائے گی. وہ سید البنیان, نتیجہ یہ نکلے گا, عمارتیں بڑی مضبوط بننے لگیں, اونچی اونچی لمبی لمبی عالیشان بڑے بڑے کمپلیکس. وہ سید البنیان, لوگ اپنی بنیادیں یعنی اپنی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنائیں. لازمی طور پر جب حرام مال زیادہ ہو جائے گا, جب واجبات کو بھی انسان روک کے اپنے گھر میں رکھے گا, جب بیویوں کی اطاعت کی جائے گی, ان ساری چیزوں کے پیچھے بیویوں کا دخل ہوتا ہے نا کہ فلیٹ ایسا ہو, اپارٹمنٹ ایسا ہو, مکان ایسا ہو, بنگلہ ایسا ہو. ظلم العبید والعامہ, اور لوگ اپنے لونڈی غلاموں اور ماتحتوں پر ظلم کرنے لگیں. یہ بھی اپنی جگہ بالکل صحیح بات, اس کا تعلق بھی لگ رہا, جن کے عالیشان بنگلے اور عالیشان اپارٹمنٹ ہے, دیکھیے گا کہ جو ان کے ماتحت کام کرنے والے ان پر کتنا ظلم ہوتا. لیکن اگر کس رفتار سے ہم یہ خطبہ پڑھتے رہے تو 206 تقاریر میں اگر پوری سیرت رسول آئیے تو 206 تقاریر میں خطبہ پورا نہیں ہو پائے گا. ذرا سا ہم اپنی رفتار کو بڑھا رہے ہیں. اور حالت یہ ہو جائے تو شہد بالہوا, شہد الشہادت, لوگ گواہیاں دینے لگیں گے فقط اپنے فائدے اور خواہشات نفسانی کی بنا. گواہی دی جاتی ہے جو آنکھ سے دیکھا, چاہے وہ ہمارے سگے بھائی کے خلاف جا رہی اور ہمارے دشمن جانی کے حق میں جا رہی. ایک ہمارا دشمن, ایک ہمارا سگا بھائی آنکھ سے گواہی دے کے بھائی غلط تھا دشمن صحیح. مگر یہ تو ہے مذہبی مزاج, یہ تو ہے اسلامی مزاج, یہ تو ہے ایمانی مزاج, یہ تو ہے جب رسول کی حکومت ہے یا امام زمانہ کی حکومت ہے, آخری زمانے میں کیا ہوگا. لوگ گواہیاں دیں گے خواہشات نفسانی کی بنا. دیکھیے تین منزلیں ہوتی, پہلی یہ کہ گواہی دی جائے حق کی بنیاد پر, آنکھ کی بنیاد پر. دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی مسئلے میں بولنے کو تیار نہ, کہا کہ نہ میں گواہی دوں گا ان کے حق میں نہ ان کے حق. یہ بھی بدترین گناہوں میں سے ایک, اس کا نام ہے کتمان الشہادہ, گواہی کو چھپانا. مگر اس کے بعد اس سے بری منزل آتی ہے کہ ہم منع بھی نہیں کریں گے گواہی دینے, دیں گے گواہی لیکن خواہشات نفسانی کے بنا. اب اس کے اندر بھی اتنے پہلو جس میں خاندانی جھگڑوں سے لے کر کسی مومن یا مسلمان کی پھانسی تک کے مسئلے آ جاتے ہیں. دیکھیں خالی وہی کی بات نہیں, خاندانی جھگڑوں سے شروع ہوتی ہے بات, کہ آدمی گواہی دے رہا مگر فقط اپنے خواہشات نفسانی کی بنا پہ حق بتانے کو تیار نہیں. وہ حکم بالجور, گواہیاں دی جائیں گی اپنے خواہشات کے بنا پر, اور قضاوت یعنی فیصلے دیے جائیں گے ظلم کی بنیاد. ایک بار پھر یہ لفظ آ گیا, وہ یسب رجل ابا, ہر شخص اپنے باپ کو گالی تک دینے پہ اتر آئے گا, گالیاں دی جائیں گی اپنے والدین. اور یہ میں نے اپنے کانوں سے بھی سنا ہے, لیکن پھر وہی ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ اگر میں ذرا سا اس طرف چلا گیا تو یہ خدمہ رہ جائے گا. وہ یسب رجل اخاب, دیکھیے دو لفظ آئے ہیں دونوں پہ غور کیجیے, باپ کو گالی دی جائے گی اور سگے بھائی سے آدمی حسد کرے گا. حسد جیسا جذبہ سگے بھائی کے بارے میں, دشمن سے حسد, ایک عام آدمی سے حسد, یہ تو قابل برداشت ہے یعنی کچھ سمجھ میں آتا, لیکن حالت یہ ہو جائے گی بھائی بھی اگر کسی چیز میں طرف نہیں کرے. اب مجھے یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں, کہنا اس لیے نہیں چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا کہ ان میں کوئی رقص ہی نہ ہو اور میں زبردستی رقص ملا رہا ہوں, لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے, تو شاید نتیجہ یہاں پہ نکلے کہ باپ کو گالی دی جائے گی اور سگے بھائی سے حسد کیا جائے گا. لیکن بیوی کی اطاعت بھی کہاں سے شروع ہوئی تھی, کیونکہ نمازوں کی اہمیت کم ہوئی تھی. خیر اب وجہ سے تو رجل و اخاب, سگے بھائی سے حسد, جس کے لیے آدمی اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو, تاریخ ہمارے سامنے, کوئی اور تاریخ سمجھ میں نہیں آتی تو کربلا کی تاریخ دیکھ لیجیے. مگر حالت یہ ہو جائے گی کہ بھائی سے حسد ہو رہا, وَيُعَامِلُ الشُّرَكَاءَ بِالْخَيَانَةِ, اور حالت یہ ہو جائے کہ ایک معاملے کے شریک, شریک یہ لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے بزنس پارٹنر کے لیے, وَيُعَامِلُ الشُّرَكَاءَ بِالْخَيَانَةِ, ایک معاملے کے کاروبار کے شریک ایک دوسرے سے خیانت سے معاملہ کرے, ہر پارٹنر دوسرے کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کرنے کو تیار بیٹھا ہوگا. یہ ساری تفصیلات والی باتیں ہیں, لیکن اس سے زیادہ تفصیل کا مطلب آپ حضرات کی توہین, تو اتنی باتیں سمجھنا سمجھ رہا کہ شرکا میں سے ہر ایک, یعنی یہ لفظ پیغمبر نے وہ استعمال کیا یعامل, جس کے بارے میں ذرا سی عربی پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے, تو یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب معاملہ یک طرفہ نہ ہو دو طرفہ, یہ لفظ آتا ہے اس وقت. شرکا خیانت کریں گے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک اچھا ایک برا, سب ایک دوسرے کو کاٹ پھینکنے کو تیار ہوگا, شرکا میں سے ہر ایک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے کو تیار ہوگا. یہ خیانت وہ ہوتی ایک اچھا آدمی ہے برا آدمی ہے, ایک ہفتے دوسرا روک رہا, آخر میں یہ ہوگا ہر ایک موقع کی تلاش میں, آخری زمانہ اس کا نام, ہر ایک موقع کی تلاش میں ہے, جسے موقع ملا اس نے خیانت کی. وقلل وفا, چنا خیانت کا نتیجہ یہ کہ وفاداری بہت کم ہوتے رہ جائے. اس وفاداری کے فوراً بعد جو لفظ رسول اللہ, یہ عام حالات میں وفاداری کے بعد نہیں آتا, اس وقت رسول یہ لفظ وفاداری کے فوراً بعد لائے. ذرا غور کیجیے گا کہ شاید اس میں وہ پیغام جو حجت الوداع کے خطبے میں بہت تفصیل سے رسول نے دیا, مگر شاید کوئی رب وفاداری کم ہو جائے گی, وہ شاعر زنا اور زنا بہت پھیل جائے گی. ابھی وفاداری کا اس کے فوراً بعد لفظ زنا آیا, جبکہ عام طور پہ جو خرابیاں بتائی جاتی کہ جب وفاداری کا مسئلہ آتا ہے تو جو ایک دوسرے کے حقوق ہے وہ سارے گناہ آتے ہیں, خیانت کے ساتھ وفاداری سمجھ میں آتا, لیکن زنا بالکل الگ قسم کا گناہ. شاید اس میں پہلو, شاید اس جملے کی ذمہ داری مجھ پر, کہ وفاداری اتنی کم ہو جائے گی کہ شوہر بیوی کا وفادار نہیں, بیوی شوہر کی وفادار نہیں, خاص اس معاملے میں, باقی تو اطاعت ہو رہی ہے, خاص اس معاملے میں. حجت الوداع کے خطبے میں آپ سنیں گے انشاءاللہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا, کہ خاص عورتوں پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ تمہیں شوہر کی امانت میں کسی کو خیانت نہیں کرنے دینا. یعنی بعض اوقات انسان حیران ہوتا کہ ایسا تاریخی اور انٹرنیشنل فورم والا خطبہ جو حجت الوداع جو بعد میں آئے گا, اس میں اتنا بڑا حصہ عورتوں کو یہ پیغام دینے میں صرف کیا گیا, اور اس خطبے میں بتا دیا آخری زمانے کی حالت کہ وفا کم ہوگی و شاعت زنا, اور زنا بہت زیادہ پھیل جائے گا. موضوع اتنا نازک ہے کہ میں مزید اس کی تشریح بھی نہیں کرنا چاہتا. وتزین رجل کے سیاد النساء, یہ تو بہت آسان لفظ ہے, اور مرد اپنے آپ کو عورتوں کے کپڑے سے آراستہ کرنے لگیں گے. مرد عورتوں کے کپڑوں سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے تو عورت کے حوالے سے کیا تھا؟ فطری بات ہے کہ عورت کے حوالے سے یہ کہا جائے گا کہ عورت اپنے آپ کو مردوں کے کپڑے سے نہیں, عورت کا مرد کے کپڑے پہننا اتنا بڑا مسئلہ نہیں, چنانچہ رسول نے یہاں کپڑوں کے مقابلے میں کپڑے استعمال نہیں کیا. لفظ کیا ہے؟ وصل بعنم قناع الحیا, اور عورتوں میں سے حیا کا پردہ تک اٹھ کے رہ جائے گا. مقنع قناع مقنع, حیا کا پردہ, ایک آنکھ کا پردہ ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے, چہرے کا پردہ اٹھتا ہے پھر بھی معاشرہ ٹھیک رہتا ہے, حیا کا پردہ اٹھ کے رہ جائے گا عورتوں میں حد سے زیادہ بے حیائی لے کے. میں اپنے آپ کو روکتا ہوں اس لیے کہ عورت کی بات آتی تو میں ان کی بہت ساری خرابیاں شروع کر دیتا ہوں, اس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں جب بالکبر فی القلوب, اور دلوں کے اندر تکبر اور غرور کس طرح سے داخل ہوگا کہ جس طریقے سے جسم میں زہر داخل ہوتا, بدن میں جس طرح سے زہر داخل ہوتا اور آہستہ آہستہ پورے بدن کو ختم کر دیتا, یہ تکبر کی خرابی بھی ہے, آخری زمانے کا مزاج بھی. آج دیکھیے واقعا ہر آدمی آپ کو ایسا نظر آ رہا کہ کوئی کسی کے آگے جھکنے کو تیار نہیں, اولاد اس کو اپنی توہین سمجھ رہی ہے کہ باپ سے معافی مانگی جائے, اور بیوی سے اپنی توہین سمجھ رہی ہے کہ شوہر کی کسی غلطی کو نظر انداز کیا جائے. خیر باتیں تو بہت ہیں, میں اپنے آپ کو پھر ایک مرتبہ روکتا ہوں. وقلل معروف, خلاصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف والا معروف, نیکیاں قلا انتہائی کم ہو کے رہ جائیں گی. وزارت الجرائم, اور جرم یعنی گناہ ظاہر ہو جائیں گے. دیکھیے فرق, پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ گناہ بڑھ جائیں, یہ بہت ہی اہم اس خطبے کا موضوع یہ کہ جو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ آتے ہیں اور باقی خطبوں میں وہ استعمال ہوئے, یہاں پیغمبر نے وہ الفاظ استعمال نہیں کی. جیسے میں نے کہا نا کہ مرد عورتوں کے کپڑے پہنیں تو لفظ آتا ہے اور عورتیں مردوں کے کپڑے, یہ لفظ نہیں آتا. اسی طرح سے پیغمبر نے کہا کہ نیکیاں کم ہو جائیں گی تو ہونا کیا چاہیے تھا, اور گناہ بڑھ جائیں گے, یہ نہیں تھا کہ نیکیاں کم ہو جائیں گی گناہ ظاہر ہونے لگیں گے. دیکھیے گناہ بڑھنا وہ بھی معاشرے کو تباہ نہیں کرتا, اگر لوگ گناہ کریں اور بہت کریں مگر پردہ ڈال کے رکھیں, گناہ کو چھپا کے رکھیں, گناہ فرض کیجئے کہ سو میں سو ہونے لگے لیکن ماحول ایسا ہے کہ ہر آدمی گناہ چھپا رہا, گناہ تو ہے لیکن معاشرہ بچا رہتا ہے. معاشرہ خراب ہوتا ہے کہ آپ بچائے سو کے گناہ کرنے کے, وہ کریں مگر کھل کے کریں, لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کریں. معاشرے کے لیے, سماج کے لیے, بچوں کے لیے, ناپختہ ذہن والوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دیتا ہے. اب اس خطبے میں دیکھیں ہر جگہ کہا جائے گا نیکیاں کم گناہ زیادہ, مگر چونکہ یہ خطبہ گناہوں کے حوالے سے نہیں ہے معاشرے کی تباہی کے حوالے سے, تو پیغمبر نے کہا نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہ ظاہر ہونے لگے, بلاؤ کم ہو لیکن کلم کھلا ہونے لگیں گے. ظہارت کے اندر پورا میڈیا بھی آ جاتا ہے, یہ فرق کیجئے گناہ ایک آدمی نے کیا لیکن ٹی وی کی وجہ سے 10 لاکھ نے وہ گناہ سن لی, یہ ظہارت میں آ گیا. بہت ساری اس کے اندر پہلو ہیں, کاش اللہ کبھی مجھے اتنی سمجھ دے کہ میں اس خطبے کو مجالس کا عنوان بنوں, یہ خطبہ یا اس جیسے اور خطبے, لیکن مجالس میں یہ چیزیں آتی نہیں, اور جہاں پہ آ رہی ہیں وہاں موضوع کا تقاضا یہ کہ ایک حد سے زیادہ تفصیل نہ. خیر آگے بڑھے, وحونت العظائم, گناہ جرم ظاہر ہونے لگیں گے. وحونت العظائم, اور حونا العظائم, اچھا یہ لفظ عظائم جو ہے عظیم کی جمع, اور اس کے دو معنی, اور یہ دونوں معنی یہاں پہ فٹ بھی اتر رہے ہیں یعنی منطبق ہو رہے ہیں, تو اب میں دو ترجمے کر دیتا ہوں, دونوں اپنی جگہ صحیح. اچھا حونا کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو چھوٹا کرنا جس سے لفظ توہین نکلا, کہیں گے کیا مطلب, سامنے والے نے ہمیں بہت ہی پست اور ذلیل کیا. حونا تل عزائم, عزائم واجبات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, عام واجبات بھی بڑے بڑے واجبات, تو ترجمہ یہ ہوگا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے واجبات کو معمولی بنا کے رکھ دیا جائے گا, لیکن عزائم گناہان کبیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, ہر گناہ نہیں بلکہ جو گناہان کبیرہ میں بھی بڑے گناہ, لفظ عزائم عظیم کی جمع. قرآن نے بعض واجبات کے لیے لفظ عظیم استعمال کیا, بعض گناہوں کے لیے لفظ عظیم استعمال کیا, جیسے حضرت لقمان کا لفظ ہے نا کہ شرک ظلم عظیم, تب دونوں ترجمے اس سے ہو سکتے ہیں, شاید دونوں ہی ترجمے ضروری ہیں کہ بڑے بڑے واجبات کو بھی عقیر بنا کے رکھ دیا جائے, اور بڑے بڑے حرام اور گناہ والے کام بھی معمولی بنا کے رکھ دیے جائیں. بڑے بڑے گناہ آدمی کرے گا کوئی اہمیت ہی نہیں, لیکن پھر وہی لفظ ہے کہ جہاں پہ میری زبان میرے ہاتھ کنٹرول سے نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو رہی ہے. وہ طلب المد بالمال, اور حالت یہ ہوگی آج کی پوری ایڈورٹائز انڈسٹری, لیکن اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سی چیزیں, طلب المد لوگ اپنی تعریف طلب کریں گے معاشرے سے, دل مال مال دے دو. ایک زمانہ یہ تھا کہ تعریف کی خاطر کئی لوگ نیکیاں کرتے, یعنی اللہ کے لیے نیکیاں کر رہے تاکہ اس کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے. آخری زمانے میں یہ بھی ختم ہو جائے گا, اب ضرورت بھی کیا نیکی کرنے کی. اب لوگ کہیں گے جب پیسہ خرچ کر کے بھی تعریف ہو سکتی, جو فضیلت کبھی ہمارے باپ کے پاس بھی نہ تھی پیسے کی مدد سے ساری فضیلتیں ہماری ہو جائیں گی. آپ میڈیا کو دیکھو, جنہیں اتنا پتا ہے کہ اخبار میں اپنے مطلب کی خبر چھپانے میں کتنا خرچہ ہوتا. پہلے تو یہ تھا کہ ایک صاحب اپنی فوٹو اس لیے چھپواتے تھے, ان کو شوق تھا, تو اس کے لیے وہ سٹی اور سینٹ اسٹیشن پر آوارہ بچوں کو پکڑ کے لاتے تھے, ان کے والدین سے ملاتے تھے. اب یہ کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں, گھر میں بیٹھے پیسہ خرچ کیجیے, اخبار میں کل خبر آ جائے گی کہ آپ نے کتنے گمشدہ بچے ڈھونڈے اور کتنے گمشدہ کتے ڈھونڈے اور آپ نے کتنے فضائل انجام دیے. وہ طلب المد بالمال, دیکھیے ریاکاری پہلے بھی تھی لیکن ریاکاری کے لیے بھی نماز تو پڑھنا پڑتی تھی نا. اب آپ نماز بھی نہ پڑھے, وہ فوٹوگرافر خود ہی نماز کی صف اول میں آپ کی تصویر فٹ کر کے اخبار میں چھاپ دے گا, لیکن مال کی وجہ سے. وہ طلب المد بالمال, اور آخری زمانے میں لوگ اپنی تعریف طلب کریں گے, پہلے ریاکاری کی وجہ سے لیکن اب تو یہ بھی ختم, مال کی وجہ سے. وانفق المال للغنى, اور حالت یہ ہے کہ لوگ اپنا پیسہ للغنى جانے پہ بڑی خوشی سے خرچ کریں گے. ایک تو ہوگا اپنی تعریف کے لیے پیسہ خرچ کرنا, ایک یہ وانفق المال. جن کو پتا ہے کہ لفظ انفاق قرآن میں کس لیے آتا ہے, ہر جگہ یہ آئے ينفقون انفقوا انفقوا, راہ خدا میں خرچ کرنا. مال پیغمبر نے لفظ وہی استعمال کیا. دیکھیے ایک انداز ہوتا ہے بعض اوقات نیکی کا لفظ آتا ہے کسی کو تانا دینے کے لیے, جیسے ہمارے اردو کا محاورہ صلواتیں سنانا. صلوات اسلام کے اعتبار سے زبان کی اہم ترین عبادت, مگر بطور طنز کہا جاتا ہے کہ جی فلاں صاحب صلواتیں سنا رہے, جب کوئی آدمی اپنی زبان کو اتنے بدتر کام میں استعمال کرے. پیغمبر نے عجیب لفظ استعمال کیا, وہی سب مزہ لیں گے جن کو قرآن میں لفظ الفقوجات ينفقون, یہ انفاق ہوتا ہے راہ خدا. لوگ آخری زمانے میں انفاق کریں گے راہ گانے میں, راہ ملکہ ترنم میں, راہ گلوکار میں, راہ گلوکارا. ابھی جو کچھ میں نے کہا یہ عربی کے اعتبار سے بھی غلط محاورے تھے, فارسی کے اعتبار سے بھی غلط تھے, اردو بھی میں نے غلط بولی, لیکن جو مقصد تھا وہ صحیح سمجھایا. وہ انفقوا, لفظ انفقوا جان ہے اس ٹکڑے کی, جو قرآن میں یہ لفظ کتنی جگہ پہ آیا ہے راہ خدا کے لیے, لیکن آخری زمانے میں گانے کے لیے. وہ شغلوں کی دنیا نیل آخرہ, اور لوگ دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں گے کہ آخرت کو بھلا دیں گے. دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے لوگ آخرت کو بھولا دیں گے. یہاں بھی مجھے اس امام معصوم کو وہ دو چار واقعات یاد آ رہے ہیں کہ جن کی ولادت جماعت الاولیٰ کے اس آخری 15 دن سے نسبت رکھتی, لیکن خیر. وقل الورا وقصر التمع, پرہیزگاری اور تقویٰ بہت کم رہ جائے گا, لالچ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. والحرج والمرج, یہ حرج مرج جو کبھی اردو میں استعمال ہوتا ہے عربی غلط, اور انتشار اور طوائف الملوکی اور فتنہ اور غارت گری, یعنی حرج مرج کا مقصد ہوتا ہے ایک قسم کا ڈس آرڈر, پورا معاشرہ بگڑ کے رہ جائے گا, عجیب قسم کے مسائل وہاں پیدا ہو جائیں گے. وَأَصْبَحَ الْمُؤْمِنُ ذَلِيلًا وَالْمُنَافِقُ عَزِيزًا, اور حالت یہ ہوگی کہ معاشرے میں مومن کو ذلیل بنا دیا جائے گا, اور جتنا بڑا منافق ہے اتنا وہ عزت والا قرار پائے گا. منافق کی عزت ہوگی, مومن کو ذلیل کیا جائے گا. مساجد ہم معمورۃ بالاذان, اور یہ وہ لفظ ہے جو میں نے اکثر کہا کہ آخری زمانے میں مسجدیں بھریں گی, اذانیں زیادہ ہوں گی, یہ پیشن گوئی بھی بہت آتی, چنانچہ ہمیں یہ دیکھ کے خوش نہیں ہونا کہ جتنی مسجدیں بنی ہیں سب چھوٹی پڑ رہی ہیں, اور ایک محلے میں پہلے جتنی مسجدیں تھیں آج کم از کم اس کی 3 گنا کی ضرورت ہے. نہیں, یہ اس قسم کے نمازیوں کا جمع ہو جانا اسلام کے اعتبار سے یہ کوئی خوبی یا کوئی اچھائی نہیں. اب آئیے یہی پیشن گوئی اس وقت بھی آئی, وہ کیا, وہ یہ ہے کہ مساجد ہم معمورۃ بالاذان وقلوبهم خالیۃ من الایمان, مسجدیں اذان سے گونج رہی ہوں, اذان ایک چیز ہے لیکن ایسے لاؤڈ اسپیکر ہوں گے جو مسجد میں ایک رہ گیا, مسجد اذان سے گونج رہی ہوگی اور دل ان کے ایمان سے خالی ہوں, نمازی بہت ہوں گے لیکن سب سے دل خالی پڑے ہوئے, بے مستحق بالقرآن, اور یہ ایمان سے دل کیسے خالی ہوں گے. یہ بہت بڑا لفظ آ گیا, یہ ہمارا کسی کو کہہ دینا کہ جی تم بے ایمان, یہ الگ بات, پیغمبر کو کسی کو کہہ دینا تمہارا دل ایمان سے خالی, غالباً اس مومن کے لیے سب سے آخری دن یہی ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو جائے. جس کیوں کہا پیغمبر نے کہا اس لیے کہ بے مستحق بالقرآن, اس لیے کہ ان لوگوں نے قرآن کی توہین شروع کر دی, ایمان سے دل اس لیے خالی. وبلغ المؤمن عنهم كل هوان, اور مومن ان کے پاس ہر توہین و ذلت برداشت کرتا ہے. جیسا کہ وہ ایک حدیث ہے نا کہ اگر کسی مومن کی توہین کرو یہ عمل خانہ کعبہ کو جا کے گرا دینے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں بدتر. خانہ کعبہ گرا دینا پھر بھی چھوٹا گناہ ہے توہین مومن کے مقابلے. تو کہا توہین مومن وہ چیز جو آدمی کے دل کو ایمان سے خالی کر دیتی ہے لیکن خیر بغیر تشریح کے اس کو مکمل کرنا بہتر. ان لذالک اب نتیجہ جب یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا. ان لذالک سرا وجوہم وجوہ الآدمیین. اس وقت تم دیکھو کہ چہرے سب کے آدمی ہو جاتے ہیں, چہرے کسی کے نہیں بنے. قوم بنی اسرائیل ہوتی تو وہاں اللہ وہ عذاب بھی بھیجتا کہ چہرے آدمی کے نہیں رہتے. کوئی بندر بنا, کوئی کتا بنا, کوئی مچھلی بنا, کوئی ہاتھی بنا, کوئی بھیڑیا بنا, مگر پیغمبر کے مرکز سے چہرے وہی آدمی ہو کے رہتے. لیکن وہ قلوب ہم قلوب الشیاطین, ان کے دل بالکل ایسے ہیں جیسے شیطان کا دل ہوتا. چہرہ آدمی کا ہے, دل شیطان کا. کلام ہم اہل من العقل, بات چیت سنو تو شہد سے زیادہ خوشگوار ہو شیرین. یہ جملہ میدان کربلا میں بھی کسی اور حوالے سے استعمال ہوا. جب جناب قاسم سے پوچھا گیا تھا موت کیسی ہے, یہی محاورہ استعمال ہو. محاورہ کلام تو اتنا بہترین, باتیں بنانا تو کوئی ان لوگوں سے تھی. اہل من العقل, شہد سے زیادہ مزیدار ان کی باتیں اگر سنو. لیکن وہ قلوب امر من الحنزل, عربی میں سب سے کڑوا جو پھل ہوتا. ہمارے یہاں کہتے کریلا اور نیم چلا, ڈبل کڑوا ہاتھ جمع ہو جائے اس سے بھی زیادہ. فرمانے گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی, لیکن ان کا دل انزل یعنی کریلا اور نیم چڑھے سے بھی زیادہ کڑوا, دل کڑواہٹ سے بھرا ہے. بات چیت آپ کرے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. کہوں آپ جو عربی نے بھیڑیے کو کہتے, اور یہ لفظ سورہ یوسف میں استعمال ہوا. ہر ایک کو پتا ہے کہ سورہ یوسف میں بھیڑیے پہ ایک الزام لگا کہ بس یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑیے, یہ جو آخری زمانے کے لوگ ہیں جن کی یہ خصوصیات بتائیں. یہ بھیڑیے ہیں, البتہ ایک فرق ہے, وہ علیہم ثیاب, کپڑے پہنے ہوئے بھیڑیے. ایک محاورہ ہے عربی کا, میں نے محاورے کا ترجمہ نہیں کیا, لفظ بلفظ ترجمہ کیا. یہ بھیڑیے ہیں علیہم ثیاب, جو کپڑے پہن کے آئے, جیسے اردو کا محاورہ ہے بھیڑ کے کھال میں بھیڑیا. اللہ کا رسول بالکل آخر میں اپنے خطبے کے آخر میں پہنچ گئے, ما من یوم الا ویقول اللہ تبارک و تعالی. اور اس زمانے میں ہر دن اللہ یہ کہے گا, اللہ کہہ رہا اور خدا نقل کر رہے کہ آخری زمانے میں خدا روزانہ یہ کہے گا. افبی تب کروں, کیا تم لوگوں میں اتنی جسارت اور ہمت میری رحمت کی وجہ سے ہو گئی کہ چونکہ میں عذاب نازل نہیں کرتا, کیونکہ میں تمہیں بھیڑیا نہیں بنا دیتا, اس لیے تم اتنے مغرور ہو گئے. گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, ایک لمحے رکنے کو تیار نہیں. کیوں خدا کہتا ہے کیا فقط اس لیے؟ جیسے ہم اور آپ کسی سے کہتے ہیں کہ کیا میری شرافت کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے. خدا تو لفظ شرافت استعمال نہیں کرے گا نا, خدا تو وہی کہ کیا میری رحمت کی وجہ سے تمہاری جسارت اور ہمت اتنی بڑھ گئی. خانہ خدا کا دروازہ, اس کے کندے کو پکڑ کے اللہ کا رسول روتے اور رلاتے ہوئے اپنے کندے کے بالکل آخری جملوں میں پہنچ گیا. بچے چند جملے باقی, خدا کہہ رہے یہ تمہاری حالت ہوگی. یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے قرآن سے پولیس بنائی کہ کون کون سے گناہ خدا کو ناراض کرتے ہیں, ان میں سے ہر گناہ کو انجام دے رہے ہیں. خدا کو روزانہ ماں دن جاؤ, ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا جب خدا یہ نہ کرے کہ کیا تم میری رحمت کی وجہ سے اتنی جسارت دکھا رہے ہیں. ہم علیہ تشکرو, یا تمہاری ضرورت میرے اوپر بھی بڑھ گئی. دیکھیے دو لفظ میں بھی فرق, یا ہم کہیں کہ نہیں بھائی اللہ سب سے بڑا لیکن اتنا رحمان اور رحیم ہے اس لیے گناہ ہو گئے. ایک یہ کہ نہیں ہم کا اللہ بھی کیا حیثیت رکھتا, ہم اس سے بھی بڑھے. کیا میری رحمت کی وجہ سے تم اتنے آگے بڑھ گئے, یا تم خود میری ذات کے بارے میں اتنے جری اور بیواق ہو گئے؟ کیونکہ نہیں اللہ واللہ نعوذ باللہ, یہ جملے کو کاٹ کے اگر پیش کر کے کہے کہ مولانا نے خود اپنا عقیدہ بتایا کہ کوئی نہیں اللہ واللہ, ایسا ہو نہیں چکا. خاص طور پہ یہ ریکارڈنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے بہت ڈر لگتا ہے, لیکن یہاں تو مجھے بہت شریف لوگ. میں عام طور پر ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی قسم کھا کے کہے کہ مولانا نے ممبر سے جملہ کہا تو سچا بھی ہوگا, لیکن میں کس حوالے سے کہہ رہا جسے سنی کہ کیا تم میری رحمت کی وجہ سے اتنا بڑھ رہا ہے, یا میری ذات کے حوالے سے تمہاری ضرورت بڑھ گئی کہ تم نے کہا اللہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. روز آنا یہ اللہ ہم سے کہتا. اس کے بعد پیغمبر نے سورہ المومنین کی آیت نمبر 170 کی تلاوت. اب آصف سے منگلا خلقنا کے مبسم ون نہ کم لینا پھر جاؤں. آئے میرے بندوں, جن کا یہ کیریکٹر, جن کا یہ مزاج, جن گئے کیا تم فرق سے ہمارے پاس نہیں ہوگے؟ لیکن رعایت تلاوت کرنا بتا رہا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دینا، یہ دنیا کھیل تماشے کی نہیں، کتنا کھیل تماشا کر لو کہ آپ پلٹ کے خدا کی طرف نہیں جاؤ، قرآن کا پیغام بھی مکمل، اور اس خطبے میں اللہ کے رسول نے بالکل آخر یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 117 کی تلاوت بھی کر عزت جلال، لیکن ایک بات خدا اتنا ناراض، اتنا ناراض، مگر یہ سب تو کہہ رہا ہے آزاد کیوں نہیں بھیج رہا؟ اب دیکھیے پیغمبر اسی خطبے میں بتا رہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے عزت و جلال، میری عزت و جلال کے ختم لو لا یا بنون، اگر تمہارے درمیان ایسے بندے نہ ہوتے وہ مخلصان جو پورے خلوص سے میری عبادت کرتے ہیں، ماں امحل کو من یا خون، ماں امحل کو میں مہلت نہ دیتا گناہگار کو، پھر فتح عین اتنی بھی کہ جو پلک جھپکنے کی مہلت، اگر ایسے مخلص بندے نہ ہوتے تمہارے درمیان تو میں مہلت نہ دیتا من یا خون، جو معصیت کا ایک لمحے کی پلک جھپکنے کی۔ ایک بات میں اور عرض کر دوں، یہ اس لیے کہ چونکہ پیغمبر کے اس حد کا اختتام غدیر خود پر، ایک جملہ سنی، بعض اوقات ایسی روایتیں جو آتی ہیں نا کہ عذاب خدا سے ہم بچے ہوئے ہیں کچھ نیک اور عبادت گزار بندوں کی وجہ سے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پر ایسے الفاظ کا مقصد ہم آپ نہیں ہوتے، امام ہوتے ہیں، کہ چونکہ میری حجت تمہارے درمیان ہے اس لیے تم اس عذاب سے بچے ہوئے، ہمارے ذہن عام طور پر ادھر نہیں جاتے کہ تذکرہ جو ہو رہا ہے وہ امام کا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی سبزی بیچنے والا، کوئی جھاڑو دینے والا، کوئی بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہے، اس کی وجہ سے ہمارا محلہ بچا ہوا، عام افراد بھی اس میں آتے ہیں، کچھ نیک لوگ ہیں جو عذاب سے روکے ہوئے، مگر اور کوئی ہو کے نہ ہو اصل پیغام یہ تو چلے سارے کے سارے بھی برے ہو جائے، مگر اسی دنیا میں تو ہمارا امام بھی ہے نا، ہمارے امام کی غیبت حضرت عیسیٰ کی طرح آسمانوں پہ تو نہیں ہے نا، کہ وہ آخر وقت اس دنیا میں رہی، وہ سبب بنے ہوئے ہیں کہ عذاب خدا روکا ہوا، یہ میں نے اس لیے بھی کہا، اس لیے بھی کہا کہ آج کا زمانہ ایسا آ گیا کہ آل محمد کے ماننے والوں بعض گمراہ فرقوں کے عقیدے آ رہے ہیں، جن میں سے کہ بھی پہنچے ہوئے بزرگ دل بڑا آدمی جس کے نتیجے میں ایسی عورتیں بھی بڑھ رہی ہیں جن پہ حال تاری ہوتا ہے حاضری آتی، اور ایسے مرد بھی بڑھ رہے ہیں کہ جن پہ حال و قال و پتہ نہیں کیا تاری ہوتا ہے اور اس سے حاضری آتی، یہ حاضری واضری کے سارے دعوے چلتے اس لیے کہ اس قسم کی حدیثوں کو بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر محلے اور ہر علاقے میں پہنچا ہوا بزرگ ہونا چاہیے، چنانچہ یہی خاتون جو کبھی اپنے بال نوچ رہے ہیں اور کبھی اپنا لباس نوچ رہے ہیں اور کبھی ان پہ عجیب سی کیفیت آ رہی ہو، یہ وہ ہوں گی جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا، اصل میں یہ ساری حدیث ہے، اصل میں یہ ساری حدیث ہے امام کے حوالے سے، پھر کچھ اور مخلص لوگ آ جاتے ہیں انہیں دیکھ، یہ تصور ذہن میں رکھیے گا کہ عذاب کو روکنے والی ذات امام کی ہے، میں اس سے زیادہ کسی اور موقع پہ بیان کروں گا، اس لیے کہ کاراگر اور سیدیا بازار میں بھی آج کل حاضریاں بہت آنے لگی ہیں، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر خلوص سے عبادت کرنے والے نہ ہوتے تو میں معصیت کار کے لمحے کی مہلت نہ دیتا، ولولا ورع الورعین من عبادی لما انزلت من السماء قطرا، اگر پرہیزگار لوگوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری نہ ہوتی تو میں آسمان سے قطرہ ایک قطرہ بارش جو نازل نہ کرتا، ولا امت ورقت خضرا، اور ایک ہری پتی زمین پہ نہ ہوتی، یعنی اتنے گناہ ہو جاتے ہیں آخری زمانے میں کہ زمین سے پتی پہ نہیں اگنا چاہیے، آسمان سے قطرہ آپ کو نازل نہیں ہونا چاہیے، ہوا عجبا ہوا عجبا، جہاں تک خدا کا قول ہے جو پیغمبر نے نقل کیا، اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی، اس نے ایک آیت کو قرآن کیا اس سے پہلے اور اس کے بعد قول خدا، اب آئیے پیغمبر کا تذکرہ سنیے، یہ تو اس قوم کی حالت تھی جس پر اللہ نے روزانہ اعلان کیا اور اعلان کرتا رہے، پیغمبر فرما رہے وا عجبا لقوم، تعجب اور افسوس ایسے لوگوں پر، آلہتہم اموالہم جن کا مال ان کا خدا بن کے رہ گیا، وطالت اعمالہم اور امیدیں ان کی بڑی طویل طویل ہونے لگی، بہت لمبی لانگ ٹرم پلاننگ، بہت لمبی لمبی امیدیں، لیکن وہ قصورت آ جانا، تعجب یہ ہے کہ عمر ان کی بہت کوتا ہونے لگی، جتنی عمر کم ہونے لگی ہے اتنی امیدیں لمبی ہونے لگی، حضرت نوح کی عمر 2200 سال کی مطلب، وہ اگر کوئی لمبی امید کرے تو سمجھ نہیں آتا، کسی کی عمر 700 سال، کسی کی عمر 500 سال، کسی کی عمر 200 سال ہے تو سمجھ نہیں آتا، جو 50-50, 60-70 سال میں مر جانے والے اور امیدیں ان کی کتنی لمبی، وہ یک مقولہ کی مجاورت ہے، اب جو آ گیا وہ جملہ آ گیا کہ جب سے میں نے ممبر کو سنبھالا اس جملے کو آپ کے سامنے پیش کیا، پوری میری زندگی کی محنتوں کا لطف لبا، خیر میں تو انتہائی ناقص و عاجز طالب علم, مگر یہ پیغمبر کا وہ جملہ جس کے بعد اللہ کا رسول مکے میں ایک لمحے نہیں ٹھہرا اور مکہ چل دن کر گیا. آخری جملہ ہے اللہ کے رسول کا سرزمین مکہ پر, اپنے آخری حجری میں نہیں اپنی ساری زندگی, کیونکہ اس کے بعد پیغمبر کو واپس مکہ آنا اس ظاہری جسم اور ظاہری زندگی کے ساتھ نہ ہوا. آخری جملہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں, ساری لمبی چوڑی تقاریوں کی گنجائش کر فرماتے بہت یتمعون فی مجاورت مولاہم ولا یصلون الی ذلک الا بالعمل. سنو, یہ وہ لوگ ہیں جو لالچ کر رہے ہیں, یعنی امید رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آقا کے پاس پہنچیں گے, اپنے آقا کے پاس پہنچ جائیں گے, لیکن جبکہ یہ وہ منزل ولا یصلون کوئی حاصل نہیں کر سکتا اس کو سوائے عمل. ان کے دل میں لالچ ہے, خواہش ہے, تمنا ہے, فریب ہے کہ وہ اپنے مولا کے پاس, اب مولا یا اللہ کے لیے استعمال کریں, مولا یا نبی کے لیے استعمال کریں, مولا یا ولی اور امام کے لیے استعمال کریں. یہ لوگ امید کرتے کہ اسی حالت وہ اپنے مولا سے پڑوس میں پہنچیں گے, مجاورہ پڑوس. ولا یصلون الی ذلک الا بالعمل, مگر یہ وہ منزل ہے جو بغیر عمل کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی, چاہے خدا کے قریب جانا ہو, چاہے نبی کے قریب جانا ہو, چاہے ولی کے قریب جانا ہو. ولا یکن العمل الا بالعقل, اور یہ اسلام کا اہم پیغام. اور یاد رکھ, عمل ہو تو جاتا, الفاظ ایسے ہیں کہ میں خود اس وقت الفاظ رسول کے شہر میں کھویا ہوا. پیغمبر نے کہا کہ یہ منزل عمل کے بغیر حاصل نہیں ہوتا, اور عمل مکمل نہیں ہوتا بغیر عقل. لیکن لفظ دیکھیے, پہنچنے کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ تمہارا پہنچنا مکمل نہیں ہوتا, کہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک عمل نہ ہو. پھر عمل کے بارے میں ایک اصول بتایا تو کیا تھا, عمل بغیر عقل کے مکمل نہیں ہو سکتا, یعنی عقل کے بغیر بھی عمل, مگر جتنی عقل بڑھتی جائے گی عمل مکمل سے مکمل ہوتا جائے گا. طالب علم میں 100 میں سے 33 نمبر بھی پاس ہو جائے, زیادہ محنت کیے 40 ملیں گے, اور محنت کیے 80 ملیں گے, اور محنت کیے 99 ملیں گے, اور محنت کیے 100 ملیں گے. پیغمبر نے پہنچنے کا لفظ تھا اس میں تو بالکل دروازہ بند کر, عمل نہ ہو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن عمل کو مکمل اگر کرنا, ون گریڈ لینا ہے, ڈسٹنکشن لینا ہے, پورے میں سے پورے لینا, تو اپنی عقل کو بڑھو, اور عقل بڑھتی ہے اس علم سے تو جس سے دشمنی اور ادھار کھائے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گی. رکھے رکھو پیغمبر کا آخری جملہ, اگر تم قربت چاہتے ہو اپنے مولا کی تو اس کے لیے عمل کرنا ہوگا. یہ خطبہ مکمل ہوا جابر ابن عبداللہ انصاری سے, انتہا کلام ہو جہاں پہ پیغمبر کا کلام مکمل ہو گیا. اللہ کا رسول یہ آخری پیغام دے رہا, مگر جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا, یہ جملہ دہرانا, کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس خطبے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی الگ الگ اپنی اصلاح کر, یہ بہت اچھی بات, یہ بھی اس کے اندر ایک پیغام, لیکن اس کا اصل خلاصہ یہ ہے کہ جب پیغمبر نے معاشرے کی بات, عام لوگوں کی بات کی, تو ایک دو آدمیوں کے ٹھیک ہو جانے سے معاشرہ نہیں سدھرتا. یاد رکھیں, ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا تو کر دیتی ہے, لیکن ایک مچھلی سارے تالاب کو صاف نہیں کر سکتی. تقریب یعنی ڈسٹرکشن آسان ہے, کنسٹرکشن یعنی تعمیر مشکل, اور اس کے لیے ضروری کہ معاشرے کو بدلا جائے, اور معاشرہ سوائے امام معصوم کے کوئی شخص نہیں بدل سکتا ہے. سنا اس خطبے کا مقصد یہی ہے کہ ذہنوں میں سواج یہ پیدا ہو کہ اگر ہم مکمل طور سے اپنے اس خرابی سے بچنا چاہیں تو طریقہ کیا ہے. اس کا جواب سوال پیغمبر نے پیش کر دیا اور مکے سے نکل گئے. اب اس کا جواب ملے گا غزیر قم کے میدان میں, وہ بھی انشاءاللہ واقعہ آ رہا ہے. لیکن میں نے بعض وجوہات کی بنا پر پہلا اور تیسرا خطبہ بھی سنا دیا, بیچ والا خطبہ رہ گیا, جبکہ شہرت کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے, یعنی حجت الوداع کا خطبہ, جو غالباً دسویں کلاس کی دینیات کی کتاب میں بھی شامل غالباً وہ خطبہ رہ گیا. وہ خطبہ یقیناً ایسا کہ جس میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ اپنے ذاتی کردار کی اصلاح کر, ایسا نہ ہو کہ امام نہیں آ رہے تو تم یہ سمجھو کہ خطبہ رسول کا پیغام ہے کہ امام کے بغیر اصلاح نہیں ہوگی تو گھر میں بیٹھ گیا. نہیں, ذاتی اصلاح کے اعتبار سے حجت الوداع کا خطبہ, وہ بیچ میں, اور مجموعی اعتبار سے کہ معاشرہ بدلے جس کے لیے امامت چاہیے, امامت چاہیے. شہزادی کے خطبہ فدق میں بھی یہ لفظ, وہ امامت ہونا, اللہ نے ہماری امامت کو واجب کیا, نظام للملۃ تاکہ ملت کا نظام برقرار ہو. تو پہلے اور تیسرے خطبے کا موضوع تھا امامت, مگر جب تک امام کی حکومت قائم نہ ہو ظاہری اعتبار گناہ کی اجازت نہیں, یہ پیغام ہے حجت الوداع. چنانچہ اب باری آ رہی ہے خطبہ حجت الوداع کی. وہ خطبہ اتنا تفصیل طلب نہیں ہے, اس لیے انشاءاللہ ایک تقریر سے کم میں بھی مکمل ہو جائے گا. آج کی تقریر جب مکمل ہوئی تو یہ سوال اپنے ذہن میں لے کے جائیے گا کہ ان خرابیوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. یہ اس سوال آپ کے مجمع کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا, اور رسول چاہتے ہیں کہ ذرا ان کو ایک ہفتہ اور ملے ڈسکشن, جتنا زیادہ ڈسکشن ہوگا اتنا ہی جواب کی طرف توجہ ہوگی. اور پیغمبر عجیب بات یہ نہیں, بالکل صحیح بات کہ یہ سوال اتنی شدت کے ساتھ آخری دن پیدا کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب سب لوگ حج سے فارغ ہو گئے, اب کرنے کا کوئی کام نہیں, فارغ ہو گئے. شروع میں یہ بات ہوتی, بیچ میں یہ بات ہوتی, تو لوگ پھر واجبات میں الٹ کے بھول جاتے, بالکل آخری دن کے کوئی کام ہی نہیں کرنا, بلکہ خوشی کا عالم ہے کہ الحمدللہ آج مکمل ہو گئے. فارغ بیٹھتا ہے آدمی, باتیں زیادہ ہوتی, رسول چاہتے ہیں کہ باتیں زیادہ ہوں. لیکن آئندہ منزل نہیں, آئندہ منگل تو شہادت کی رات ہے, اور یہ وہ تاریخ ہوتی ہے کہ جس میں ہر سال میں دبئی میں ہوتا ہوں, انشاءاللہ اس کے بعد والا منگل. ایک بار ذرا سا ہم پیچھے آئیں گے, 13 ربیع الاول کا یہ خطبہ, ہم 11 یا 10 والا خطبہ پڑھیں گے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ غدیر ہے ان پہ پہنچیں گے. مگر ایک لفظ خطبے ایسا آ گیا, یہ حدیث قدسی تو ہے, کلام پروردگار تو ہے, مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے حوالے سے آیا, انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ فریاد کی. بعض ارباب مقاتل مثل آغا جربندی اقرار و شہادہ میں یہ جو روایت لکھتے وہ اسی ایک جملے کے حوالے سے. کون سا جملہ؟ بالکل آخر خطبے, پیغمبر کے پیغام سے پہلے. خدا کا جو پیغام تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تو تھا نا کہ آسمان سے قطرہ آب نازل نہیں ہوگا اور زمین سے ایک سخت پتہ نہیں ہوگا. اس آپ کو یاد آ رہا ہے کہ اس سے ملتا جلتا جملہ ہمیں ایک اور روایت میں نظر آیا, مگر اس فرق کے ساتھ کہ وہاں آسمان نے فریاد کی اور وہاں خود زمین نے یہ جملہ اپنی زبان سے کہا. یہاں اس خطبے میں تو آپ نے سنا پروردگار آسمان اور زمین کے حوالے سے پیغام دے رہا, مگر ایک منزل آئی تھی کہ آسمان خود کہہ رہا اور زمین خود فریاد کر رہی ہے. یہ سرزمین مکہ کا جملہ آپ نے رسول سے سنا, یہ سرزمین کربلا کا جملہ آپ زمین و آسمان سے خود سنی. بڑی عجیب منزل ہے مصائب کربلا کو. پورے مصائب کربلا میں ایک ہی موقع ایسا آتا کہ اور تو اور لشکر یزید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, اور خالی آنسو نہیں, ان آنسو ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا. آنسو اگر آدمی میں تبدیلی لے کے نہ آئے تو وہ صحیح معنوں میں آنسو نہیں, ایسا جذبہ پیدا کر دیا لشکر یزید کے آنسو نے کہ پسر ساتھ گھبرا کے کہتا اکتا کلام الحسین اور مولا حسین کا کلام کاٹ دے, اگر کچھ دیر اور یہ کلام جاری رہا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے. لیکن اتنی مظلومیت آل محمد کی لشکر یزید دیکھ رہا ہوں, مگر بغاوت کے آثار اس سے پہلے نہیں. اور اگر یہ جملہ کہہ دو تو شاید اس نے بھی توہین نہ مانا جائے کہ اس کے بعد بھی بڑی مظلومیت دیکھی لشکر یزید, مگر اس کے بعد بھی آپ کے لیے اس انداز کے آنسو نہ ملیں. مگر ایک اصغر کا شہید ہونے سے پہلے کا فریاد کا واقعہ کہ کس طرح سے سوکھے ہوتوں پر پیاسی زبان پھیر پھیر کے یہ حجت خدا کا پوتا اپنی حجت اس لشکر کے تمام کر رہا. پورے واقعہ کربلا خاص اصغر کی شہادت ایک ایسا واقعہ کہ دنیا کے ادب پر اس سے اثرات پڑیں, اسلامی ادب نہیں, آپ کو ہندی زبان میں بھی علی اصغر کے حال کا مرتبہ ملے گا اور فرانسیسی زبان میں بھی. مگر ایک منزل ایسی تھی کہ خالی انسان ہی نہیں زمین و آسمان اس ظلم عظیم پہ کانپ اٹھے. تب جس وقت ہرمولا نے اثر فراد کے حکم پہ عمل کیا, تین بھال کا وہ تیر چلا, اس اصغر کی شہادت ہے جس کے لیے حسین نے آپ کو یاد کیا ہے. کربلا میں تین موقعوں پہ اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے, اس میں ایک موقع یہی تھا کہ کاش تم اس وقت ہوتے جب یہ منظر دیکھتے کہ میں اپنے ششماہے کو پانی پلانے دے گیا, مگر کس طرح اسے تیر سے شہید کیا گیا. بس ایک مرتبہ اصغر کے گلے میں یہ تیر لگا, جس تیر کا اپنا وزن معصوم شہزادے کے وزن سے زیادہ تھا, اور حسین نے اپنا کلو بہا کے اصغر کے خون سے اس پر جمع کیا, آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں, آسمان فریاد کر رہا آقا یہ خون ناحق نہ آنے پائے ورنہ قیامت تک بارش کا اور پانی کا خطرہ نازل نہ ہوگا. حسین نے یہ خون زمین پہ ڈالنا چاہا, ارے زمین کا کٹھی فرزند رسول یہ خون ناحق مجھ پہ نہ گرنے پائے ورنہ قیامت تک ایک قبضہ اس میں سے نہ اگے گا. عجیب کیفیت ہے, میرا مولا چلو میں خون لے کے کھڑا ہے, انسان آسمان کو ہے راضی زمین نہیں, اکبر تیرے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں. حسین کے پاس ایک ہی منزل تھی, ایک بار یہ چلو اپنے چہرے پہ ملاؤ کہ نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا تو اسی حالت میں جاؤں گا. نانا ذرا دیکھیے آج کی امت نے آج کے حسین پر کیا ظلم کیا, مگر یہ تو حسین کی بڑیات تھی. ادھر رباب کا جملہ سنیے, جس وقت یہ چشمہ لاشا رباب کے سامنے پہنچا ماں نے ایک نگاہ ڈالی, فقط ایک جملہ کہا اور آگے کچھ نہ کہا. یا بنیا اب مسلو کا جنا بیٹا, چھ مہینے کا تو جانور بھی نہیں مارا جاتا, آئے میرا معصوم علی اصغر جو چشمہ دنیا سے خدا بندہ معصوم علی اصغر کے ان مقائد کا واسطہ, زمین و آسمان کا پتھر اور ان رباب کے صبر کا واسطہ, ہم میں سے ہر ایک خصوصاً حاضرین درد اور بانیان مجلس کی دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ معصوم علی اصغر کے اخلاقے کا واسطہ, ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانیان اور حاضرین کے گھر کے تمام مرحومین جن کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے وہ, اور اس بڑے امام باڑے کے حوالے سے جن کی خدمات ہر ایک جانتا, یہ وہ امام بارگاہ ہے جہاں سے آپ نے ہر سال شب پانچ معصوم علی اصغر کے گہوارے کو برآمد ہوتے دیکھا. آپ کے علم ہے کہ اس امام بارگاہ کے منتظمین میں سے ایک چند ہی دن پہلے اس دار پانی سے رخصت ہوئے, خصوصاً مرحوم داؤد بھائی, ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. خدا بندہ اصغر کے مصائب پر آنسو بہانے والے اس سب پر بیٹھے ہوئے مومنین اور مومنات کی تمام حاجتیں اور دعائیں قبول فرما. خدا بندہ جس دین کے لیے رباب نے اپنا اصغر قربان کیا, ہمیں کم از کم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری عزت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مرحوم داؤد عبد الرسول کاورانی, جن کا بھی ابھی حوالہ دیا گیا, ان کے انسال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحوم محمد علی فاطر و مرحوم خطون محمد علی کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحوم عبد الحسین محمد علی اور مرحوم صغرا بھائی بن کے علی بھائی کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اور آخر تک یہ فاتحہ کے لمبات کے مومنین مومنات بانیان حاضرین کے تمام مرحوم اور مرحوم رمضان علی حاجی نانگی, مرحوم عارف علی, مرحوم حسین علی, مرحوم غلام علی رحمت اللہ, مرحوم جعفر علی دیوراج, سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم آپ کے نام سے سماج پر